عالم کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما
بر محمد و آل محمد، صلوات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ثم الصلاة والسلام على اخیه و وزیره و ابن عمه و وارث علمه علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب. اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب، الذی قیل فی شانہ انا مدینۃ الحکمۃ و علی بابہا، فمن اراد الحکمۃ فلیأتہا من بابہا. ثم الصلاة والسلام على سيدة النساء السيدة فاطمة الزهراء. التي قيل في شانها من أحب بنت فاطمة فهو معي في الجنة ومن أبغضها فهو في النار. ثم الصلاة والسلام على ابنهما السيد الحسن والحسين وعلى أولاد الحسين سيما بقية الله في الأرضين امام زمان نحاز روحی و ارواح العالمین اتراب مقدم الفدا. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا محجهم دون الحسین. یا ابا عبداللہ، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اما بعد، فقال المعصوم علیہ السلام: ان الحسین ينظر الى كل من يبكي ويستغفر له. بر محمد و علی محمد، صلوات. کل جمعہ روزات آپ عزیزوں کی خدمت پیش کیے گئے، اس میں ایک ایسے فطری امر کی وضاحت کی گئی جو کام اللہ نے ہماری تخلیق کے ساتھ، ہماری خلقت کے ساتھ، ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ہمیں عطا کر دیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر انسانیت زندہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کی فطرت اسے یہ حکم دے رہی ہے، اسے یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ وہ علم حاصل کرے. جب تک کسی عقیدے کے بارے میں، جب تک کسی نظریے کے بارے میں، جب تک کسی سوچ کے بارے میں، جب تک کسی موضوع کے بارے میں اس کی تحقیق منزل علم تک نہ پہنچے، تو اپنے آپ کو مقام وہم، مقام شک اور مقام گمان پر کھڑا نہ کرے، بلکہ آگے چلے اس سے. پس اسلام حقیقت میں دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین دانش ہے، دین لاجک ہے. اور اللہ نے بھی اپنی کتاب میں انہی عقلی اور علمی بنیادوں پر توحید کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے، وہ توحید جو ہماری فطرت میں پہلے سے موجود ہے. اور اللہ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، بالاخص خاتم الانبیاء اور ان کے تمام اوصیاء، ان کی وہ صفت جو سب سے بارز رہی ہے، جو سب سے واضح رہی ہے، جو سب سے نمایاں رہی ہے، وہ یہی صفت علم ہے. ہم ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. میں بتایا کہ وہ مومنین جو نماز جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اگر جب نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، نماز جمعہ کی بڑی وہ معروف آیت بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة. اس نبی کا درجہ یہ ہے, اس نبی کا منصب یہ ہے, اس نبی کی مسئولیت اور ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لوگوں کو باعلم کرتا ہے, لوگوں کو علم عطا کرتا ہے, لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر نور کی روشنی کی طرف لاتا ہے. بس انبیاء کا مشن, رسول اللہ کا مشن, آئمہ کا مشن وہی مشن ہے جو خدا نے ہماری فطرت میں پہلے سے رکھ دیا ہے کہ علم حاصل کریں, یقین کی منزل پر فائز ہوں. اور یہ جو اللہ کا نبی عالم ہے, جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور جس کو اللہ نے امیین سے بھیجا ہے, اس کے سامنے کون کون امی ہے؟ کیا اس آیت میں جن امیین کو مخاطب قرار دیا گیا ہے کہ جن کو بھی تحصیل علم کی ضرورت ہے, کسب علم کی جنہیں ضرورت ہے, ان کے اندر اللہ نے اپنے اس نبی کو بھیجا ہے, تو یہ امی کون سے امی ہیں؟ کیا صرف وہ امی ہیں رسول کے مقابلے میں کہ جو رسول کے ارد گرد موجود تھے اس زمانے میں, جس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی؟ یعنی امیین سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے دور میں موجود تھے. رسول ان کے مقابلے میں عالم ہے, رسول ان کے مقابلے میں علم دینے والے ہیں. باقی وہ لوگ جو رسول کے ارد گرد ہیں, اس زمانے میں موجود ہیں, وہ سب کے سب رسول کے مقابلے میں امی ہیں. یا رسول کے علم کا دائرہ اپنے زمانے کے لوگوں سے بڑھ کے اس زمانے کے لوگوں تک ہے جنہیں قیامت تک آنا ہے. یعنی 1400 سال سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ آئیں گے, وہ سب کے سب رسول کے علم کے مقابلے میں امی ہیں. دائرہ تھوڑا سا امی ہونے کا وسیع ہو گیا, نبی کے علم کا دائرہ وسیع ہو گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا کے اس علم کی صفت کو بیان کرنے کے لیے کہ ان کے علم کا دائرہ کہاں کہاں تک ہے اور ان کے مقابلے میں کون کون امی شمار ہوتا ہے, امام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور تمام انبیاء, تمام علماء, تمام دانشمند میدان محشر میں جمع ہوں گے. میدان محشر میں آدم سے لے کر آخری فرد تک سب کے سب لوگ وہاں پر جمع ہوں گے. یعنی کوئی بھی فرد نہیں ہے بنی نوع انسان کا جو میدان محشر میں, اس مجمع میں, اس جمع میں موجود نہ ہو. جب یہ سب لوگ اس میدان میں جمع ہو جائیں گے اور اتنے میں رسول اللہ کی سواری وہاں پر تشریف لائے گی, تو اللہ جناب جبرائیل کو یہ حکم دے گے, جبرائیل اٹھو اور اب اس آیت کی تلاوت کر لو, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اس نبی کے مقابلے میں پوری کائنات امی ہے, اولین و آخرین اس نبی کے مقابلے میں امی ہیں. ان کے علم کی کیا حد ہے؟ متاسفانہ البتہ برادران اہل سنت کی طرف سے نہیں, ایک صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم پر, بلکہ جو تکفیری گروہ ہیں, تکفیری گروہوں کی جو ٹیکنیکس ہیں, ان کا جو طریقہ واردات ہے, اس کے بارے میں ہمیں خبر ہونی چاہیے, چونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ ہمیشہ نقاب اسلام کا پہنتے ہیں, مسلمانوں کی صفوں میں آ کر بیٹھتے ہیں, لیکن ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ ہیں, سنی اور شیعہ, جن کے بارے میں حضرت آیت العظمیٰ غسیٰ ثانی نے فرمایا کہ ہمارے برادران اہل سنت میری روح اور میری جان ہیں, ان دو گروہوں کو لڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں بھی اس میں پاکستان اور انڈیا اور اس معاشرے, شاید یہاں پر بھی ایسی وارداتیں ہوں اگر آپ تھوڑا سا آنکھیں کھولیں تو, لیکن وہاں پر واضح طور پر اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کبھی سنی بن کر ایک تکفیری سنیوں کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں, और ऐसा 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 जब अपने कदम जमा लेते हैं तो फिर अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। और तकफीरियत से यकीन कीजिए, तशय्यो को और शियत को पाकिस्तान में इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना अहले सुन्नत को तकफीरियत से नुकसान पहुंचा है। हमारा नुकसान जानों का नुकसान हुआ है, हमारी शहादत जो हमारे मीरास है, हमारे अकायद पर, हमारे नजरियात पर वो कोई जरबा नहीं लगा सके। हमारी नस्ल को, हमारे नौजवानों को, हमारे मोमिनीन को अकायद के हवाले से वो गुमराह नहीं कर सके। तकने में रहम आता है बिरादरान अहले सुन्नत पर कि शायद फिजिकल तौर पर उन्हें इतना कत्ल न किया गया हो जितना फिक्री और रूहानी तौर पर उन्हें तकफीरियत के हाथों नुकसान पहुंचा है। साहब आए हैं, सलातो सलाम पढ़ा है, चूंकि रसूल और रसूल की आल की मोहब्बत वो मुश्तरका सरमाया है सुन्नी और शिया के दरमियान। यानी वो सुन्नी उस वक्त तक सुन्नी होता ही नहीं जब तक उसके दिल में विलाय और मोहब्बत अहले बैत ना हो। और वो फख्र करते हैं, अगर आप अहले सुन्नत उलमा के पास बैठे, अहले सुन्नत लोगों के पास बैठे, तो वो फख्र महसूस करते हैं कि हम अहले बैत के दरवाजे से वाबस्ता हैं। तो ये मुश्तरका सरमाया है, तो इस मुश्तरका सरमाया का सहारा लेकर सुन्नी मस्जिद में आ गए, बरेलवी मस्जिद में आ गए, उनके साथ सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज से पहले, तिलावत कुरान से पहले, अजान से पहले। और आहिस्ता आहिस्ता जब पांव मजबूत हुए तो सबसे पहले सलातो सलाम को खारिज किया, सबसे पहला काम। पता नहीं क्या दुश्मनी है इन रसूलुल्लाह से कि सबसे पहला जो काम करते हैं रसूल पर वो सलवात जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। आहिस्ता आहिस्ता से अपनी महाफिल से दुरूद व सलाम को ख़त्म करते हैं, बिदत कहकर, शिरक कहकर, कुफर कहकर। और उसके बाद बिरादरान अहले सुन्नत की सफ़ों में घुसकर, अल्बत्ता चूंकि ये हमारा अपना मजमा है तो मैं आपसे ये भी अर्ज करूँ कि लाजमी नहीं कि जो तकफीरी हैं फिक्री एतबार से वो सिर्फ सुन्नियों की सफ़े में घुसे हों, वो तो असफ़ाने बाज़कात वो शिया की सफ़ों में भी घुसे होते हैं। चूँकि बात अभी सामने आ गई, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शहीद मुर्तज़ा मुतहर रिज़वानुल्लाह अलैह जो सरमाया थे आलम तशय्यो का, जिनकी फिक्री रहनुमाई, जिनकी इल्मी रहनुमाई, वाहिद मुसन्निफ हैं जिनके बारे में इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह की ये स्टेटमेंट है, उनकी तमाम किताबों का आप मुताला कर सकते हैं। मगर ना चूँकि मुसन्निफ़ीन होते हैं, किसी कुछ किताब में कोई ना कोई, बिलखसूस अगर किताबों की तादाद भी सैकड़ों में हो, का वाहिद मुसन्निफ हैं जिनकी हर किताब आप पढ़ सकते हैं। उनकी छोटी सी किताब है नहजत एहया इस्लामी, जब इस्लामी तहरीकें उठती हैं तो उनको किन खतूत पर अमल करना चाहिए। उस तहरीक से मुराद बकायदा कोई बहुत बड़ी सियासी मूवमेंट नहीं है, बल्कि जिस भी खित्ते में, जिस भी मुआशरे में, जिस कम्युनिटी में भी वो बेदारी की तहरीक उठती है, मुमकिन एक सेंटर की सतह को, मुमकिन एक कम्युनिटी की सतह को, मुमकिन एक कौम की सतह को, मुमकिन है एक मिलत की सतह को, और इंशाल्लाह जब हमारे इमाम तशरीफ लाएंगे तो वो पूरी दुनिया में उस बेदारी की तहरीक की क़यादत करेंगे। तो जो बेदारी की तहरीक है, चाहे उसका छोटा सा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, फरमाते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए चैलेंज होती हैं, जो उसकी राह में रुकावट होती हैं, जो उस तहरीक के काम को रोकती हैं, जो उस तहरीक के रास्ते को गुमराह करती हैं। उनमें से एक ये होता है कि दुश्मन जब देखता है कि आपके अकायद बड़े मजबूत हैं, आपके नज़रियात बड़े मजबूत हैं, आपको अपने नज़रियात से हटा नहीं सकता, तो क्या करता है, आपकी सफ़ों में शामिल हो जाता है, और आपकी सफ़ों में शामिल होकर उन नज़रियात की गलत तशरीह शुरू कर देता है। शेर की जो किताब हमासे हुसैनी है उसमें जो तीसरी जिल्द है वो हकीकत में उन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल है जो हमारे सबसे बड़े अजीम काम, सबसे बड़ी इबादत, जो आज़ादारी की इबादत है, जिससे एहयाए दीन है, जिससे एहयाए शरीयत है, जिससे एहयाए हया है, जिससे एहयाए इंसानियत है। कहते हैं मैं शिया से ले तो नहीं सकता, इसको छीन तो सकता नहीं, لہذا کیا کروں؟ اس طریقے سے کو ٹوسٹ کروں، اس کو چینج کر دوں کہ روح آزاداری ان سے لے لی جائے. تو کہا آپ کی صفوں میں آئیں گے، آپ کے اپنوں کے روپ میں آئیں گے، بڑے ہمدرد بن کر آئیں گے آپ کے، لیکن آپ کو جس راستے پر لے کے جائیں گے. انہیں مثال دی، اگر آپ جو مومنین تہران سے واقف ہیں تو تہران میجورٹی تہران میں اہل تشیع کی ایشیا کا مذہب ہے. ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں میں مثلا زہدان سے یا ترکمنستان سے یا بارڈر کے ایریا سے جو کچھ برادر اہل سنت ہیں وہ آئے، ان کا ایک محلہ ہے. یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، یعنی وہ محلہ مکمل طور پہ برادر اہل سنت کا ہے. سنیوں کی نماز بھی ہوتی ہے ان کی، برادر اہل سنت کی باقی بھی ان کی ساری چیز ہوتی ہیں. اچانک وہاں پر ایک صاحب آئے ہیں امامہ پہن کر اور اعلان کیا ہے کہ میں یہاں پر حسینیہ یعنی امام بارگاہ بنانے لگا ہوں. تو بڑا تعجب کی بات ہے کہ بھئی اگر آپ نے حسینیہ بنانا ہے تو اس جگہ پر بنائیں جہاں پر آپ کے سامعین بھی تو آ سکیں. جس علاقے میں جہاں پہ 100% آبادی جس نیبرہڈ میں برادران اہل سنت کی ہے وہاں پر حسینیہ بنانے کا تو بند ہے. تو لوگوں نے خوشگوانی سے کام لیا کہ شاید دین کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی عقیدت، اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کا حسن اخلاق لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. حسینیہ بن گیا، وہ خود صاحب خطیب تھے وہاں پہ. اور جب خطابت شروع کی تو پہلے دن سے فضائل کا موضوع جو بھی رکھا مصائب جناب سیدہ کے پڑھنے شروع کیے. لوگوں نے کہا شاید بی بی سے بہت عقیدتیں ہونی بھی چاہیے، چونکہ وہی بی بی ہے جس کے صدقے میں انسان کو دنیا میں کمال ملتے ہیں اور آخرت میں فضائل عطا ہوتے ہیں. محبت ان سے ہونی چاہیے، عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے فضائل پڑھے جائیں. سب لوگ خوش ہوئے. تب دیکھیں ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے ہاں جس کی بنیاد قرآن ہے، احادیث ہیں اور سیرت اہل بیت ہے، کہ سال پر ہم جو مرضی مصائب پڑھیں لیکن یہ 10 ایام، یہ 10 دن وہ دن ہیں جو مختص ہیں سید الشہداء کے ساتھ. امام ہشتم کی جو حدیث تھی ابن شبیب کو، ریان ابن شبیب کو، اس میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ ایام، یہ دن مخصوص ہے میرے جد پر گریہ کرنے کے لیے. اب محرم آیا، کچھ لوگ جو باہر سے لائے جاتے تھے مجلس کی رونق کے لیے، تو اب سب لوگ توقع کر رہے کہ ابھی جب مصائب شروع ہوگا تو سید الشہداء کے واقعات کربلا پڑ جائیں گے. لیکن پورے 10 دن وہ کیا کر رہے ہیں؟ سید الشہداء کی ذکر مصیبت کا تذکرہ بھی نہیں کیا اور تمام کے تمام مصائب بی بی کے پڑھ رہے ہیں. اب آپ سب صاحبان معرفت ہیں، جب ہم بی بی کے مصائب پڑھتے ہیں تو ساتھ کس کا ذکر آتا ہے؟ ظالمین کا ذکر آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے. اور پھر نام لے کر تو کچھ علماء نے معلوم کروایا کہ بھئی اس کے پیچھے بات کیا ہے، یہ تو پورا یعنی جو شیعہ سنی کی اتحاد اس کو ختم کریں. تو معلوم ہوا کہ وہ پوری کی پوری مسجد، پورا کا پورا حسینیہ جو برٹش امبیسی تھی تہران میں، اس کے سرمایہ سے بنایا گیا. مجلس حسین، حسینیہ سید الشہداء، فضائل و مصائب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بس متوجہ رہیے عزیزو، کسی کو یہ مہلت نہ دیجئے کہ وہ ممبر حسین سے آ کر ایسی بات کرے جس بات سے شیعہ اور سنی کے درمیان وہ تفرقہ پھیلے، جس کا دشمن فائدہ اٹھائے، اور سب سے بڑا فائدہ جس کا تکفیری اٹھائے. تو تکفیریوں نے، یعنی یہ تو میں اپنی صفوں کی بات کر رہا ہوں، اب تکفیریوں نے جو اہل سنت برادران کی صفوں میں گھس کر کام کیا ہے، وہ کیا کام کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو تم جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہو نا، اس کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے جو بعد میں شروع کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ یہ شیعہ علی کو اور اولاد علی کو، بالاخص امیر المومنین کو، نبی سے افضل سمجھتے ہیں. ایک بہت بڑا پروپیگنڈا جو پاکستان میں ہمارے کیا گیا، اور جو تشیع کے قتل و کشتار کی ایک بنیاد بنی، اور تکفیریوں نے جو حربہ استعمال کیا، ایک توہین صحابہ والا حربہ استعمال کیا، اور دوسرا جو بس سب سے بڑا حربہ استعمال کیا، وہ یہ کیا کہ شیعہ لوگ ان کے ہاں نبی کا مقام علی سے اور جو کچھ نادان دوست تھے، نادان اہل سنت تھے، وہ ان کے اس سازش میں اور اس جال میں آ بھی گئے، ان کا بھی قصور نہیں عزیزو. اس لیے کہ وہ نبی کی تعریف سنتے ہیں اپنی محافل میں اور علی کی تعریف سنتے ہیں ہماری محافل میں. اگر نبی کی تعریف بھی ہماری محافل میں سنی ہوتی تو کبھی بھی کسی کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ اہل تشیع نبی کے درجے کو علی کے درجے سے گھٹاتے ہیں. بھائی انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں سے آپ نے مولا کائنات کی تعریف سنی ہے، مولا کائنات کے فضائل سنے، وہیں انہی لوگوں سے سنے کہ وہ لوگ نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. علی کے بارے میں تو آپ نے شیعہ سے سن لیا اور نبی کے بارے میں آپ نے اپنی محفلوں سے سنا. لہذا آپ کی محفلوں میں اگر کچھ جاہل لوگوں نے نبی کی تعریف ایسی بیان کی کہ جس سے نبی کی تنقید ہو رہی ہے تو شیعہ کا قصور کیا اس کے اندر؟ اور وہ بھی نبی کے بارے میں وہ احادیث جو گستاخی پر مبنی ہیں، وہ بھی بڑے طریقے سے، بڑی پلاننگ کے تحت، بڑی سازش کے تحت، یہود و نصارہ کے ذریعے سے مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کی کتابوں میں، مسلمانوں کے سلسلہ روایت میں داخل کیا گیا. اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کا، اور چونکہ فضا ان کے لیے بڑی ہموار تھی، جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے تو عرب کا معاشرہ وہی معاشرہ جو ہمارے پاکستان انڈیا کا معاشرہ ہے. اب تو ذرا لوگ چونکہ سوشل میڈیا ہو گیا، ہر بندے کے پاس فون ہے، ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے، گھر میں بیٹھتے ہیں تو بیوی کو ٹائم نہیں ہے شوہر سے بات کرے، بچے کو ٹائم نہیں ہے باپ سے بات کرے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ وبال جان چیزیں زیادہ نہیں تھیں، لوگ کم سے کم شام کو جب بیٹھتے تھے کام سے فارغ ہوئے تو لوگ اپنے گھر کے باہر بیٹھک میں بیٹھ جاتے، دوست آتے ہیں، لوگ اب باتیں کرتے سارا دن. عرب کا معاشرہ یہی معاشرہ تھا، لوگ شام کو، دن کو سارا جب کام کیا شام کو سب لوگ آگے بیٹھ جاتے تھے، جو گفتگو ہوتی. اور پہلے جب وہ مشرک تھے تو ان کی گفتگو کا محور کچھ اور ہوتا تھا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو اب ان کی گفتگو کا محور اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں ہیں. اور جو ہی رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو پہلا آرڈیننس جو حاکم وقت کی طرف سے ایشو کیا گیا وہ یہ تھا کہ آج کے بعد آپ نے کوئی حدیث بیان نہیں کرنی، آفیشیل آرڈیننس. اور یہ بہترین موقع تھا علماء یہود و نصارہ کے لیے، وہ شام کو جاتے مسلمانوں کے پاس، ہاں بھی بتاؤ آپ کے اللہ کے نبی کیا کہتے تھے، وہ بیچارہ تو چپ ہے، کوڑوں کا خطرہ ہے نا، بیان کر نہیں سکتا، اور قرآن کا اتنا علم نہیں ہے، قرآن کا اتنا ہی علم ان کے پاس علم ہے جتنا رسول اللہ نے بیان کیا ہے. تو یہ کہتے اچھا تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور جتنی بھی تحریف شدہ عہدین میں، تحریف شدہ تورات و انجیل میں جو روایت تھی ان کو مسلمانوں میں داخل کر دیا. علماء اہل سنت اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کہب الاحبار کے ذریعے سے، عبداللہ ابن اسلام کے ذریعے سے، دوسرے جو بڑے بڑے یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء تھے، نبی کے دور میں جو مسلمان نہیں ہوئے، مدینہ کے رہنے والے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے، جو مجسم ہدایت ہے، جو خدا کا نبی ہے، اور جس کے نبی ہونے کی علامتیں اتنی واضح ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ یعرفون کما یعرفون ابناہم، اللہ کے نبی کو وہ اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے انسان اپنے بچے کو پہچانتا ہے. انسان باقی کسی بھی انسان کی تشخیص میں، پہچان میں غلطی کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو انسان اندھیرے میں پہچان لیتا ہے. اور بلکہ یہود و نصارہ، دیکھیے جو یہودی تھے ان، وہ فلسطین سے آئے تھے، جو نصارہ جو تھے میجورٹی ان کی تھی سیریا سے آئی تھی، یہ شام کے رہنے والے نہیں تھے. یعنی اگر آپ یہود و نصارہ کی تاریخ کو دیکھیں، بالخصوص وہ یہود و نصارہ جو مدینہ کے ارد گرد آ کر آباد ہوئے تھے، یہ وہاں کے نیٹو نہیں تھے، لوکل نہیں تھے، یہ باہر سے آئے تھے. اور باہر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ نشانی موجود تھی کہ اللہ کا جو آخری نبی آئے گا، جو آخری ہادی آئے گا، جو آخری مرسل آئے گا، وہ مدینہ میں آئے گا. تو اپنے گھروں کو چھوڑا کہ جب وہ آخری نبی آئے تو ہم مدینہ کے ارد گرد موجود ہوں، کہ جب بھی اس کو نصرت کی ضرورت پڑے، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے، ہم وہاں پر موجود ہوں. ان کے آنے کا جو مقصد تھا آگے ہیں، لیکن اقرار نہیں کیا. لیکن اب جو ہی رسول کی رحلت ہوئی ہے، اب دھڑا دھڑ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ احادیث, اور بعد میں بنی امیہ نے تو ایک باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا ان حادیث کو باقی جگہ پر جو ہے وہ ترویج کا. تو علماء یہود و بنی نصارہ نے جو احادیث اسلامی منابع میں داخل کیں, ان احادیث کی وجہ سے, یقیناً وہ ایسی حادیث ہیں جو نبی کا درجہ گھٹاتی ہیں, اور ہم اپنے برادران اہل سنت سے بھی کہتے ہیں اور میں کہنے بھی چاہیے, جو ہمارے بھائی ہیں وہ جو حق کا راستہ ہے, ہمارے اختلافات ہیں فکری طور پر, جو حق کا راستہ ہے ہمیں ان کی طرف بلانا چاہیے, اور یہی تقاضا ہے برادری کا, یہی تقاضا ہے اخوت کا, کہ ایک اچھے ماحول میں انہیں آپ حق کی طرف بلائیں, جو اب دلیل کی بنیاد پر, گالی کی بنیاد پر نہیں, گولی کی بنیاد پر نہیں, دلیل علم اور لاجک کی بنیاد, ہم نے لاجک کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ نبی جس کا تعارف ان جھوٹی کتابوں سے لے کر آپ کے منبع حدیث میں داخل کیا گیا ہے, اگر اس کو نبی مانا جائے تو معاذ اللہ وہ ایسا نبی بنے گا جو جناب عیسیٰ کے مقابلے میں بھی کمتر ہے, اس لیے کہ وہ نبی جو یہود و نصارہ نے آپ کے سامنے بنا کر پیش کیا وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب یہ نبی بنا ہے تو اسے خود کو خبر نہیں تھی کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں, خود کو خبر نہیں تھی, ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, جناب خدیجہ آگے بڑھی ہیں, اوپر کمبل ڈالا ہے, تسلی دی ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں, پھر اپنے چچا ورقے اپنے نوفل کے پاس لے کر چلی گئی ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی بننے والے, آپ زیادہ پریشان نہ ہو, اور 40 سال تک یہ وہ نبی ہے جس کے پاس نبوت نہیں ہے. عیسائی یہ کہہ سکتا ہے اس کے مقابلے میں ہمارا وہ نبی ہے جو 3 دن کا نبی ہے اور کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, بھی وہ نبی افضل ہوتا ہے جو 3 دن کا ہو اور نبوت کا اعلان کرو, یا وہ نبی افضل ہے جو 40 سال کے بعد نبی بن رہا ہے؟ گستاخی ہم نہیں کرتے, گستاخی تکفیروں نے کی ہے, اور جو تکفیروں کے باپ ہیں انہوں نے گستاخانہ روایات ہمارے منابع میں داخل کی ہیں, تو پکڑے تو ان مجرموں کو پکڑو, اگر توہین رسالت کا کیس بننا ہے تو ان لوگوں پر بننا چاہیے کہ جنہوں نے نبی کی شان اتنی گھٹا دی. اگر مکتب اہل بیت نہ ہو, اگر ولایت اہل بیت نہ ہو, اگر تعلیمات اہل بیت نہ ہو, تو نبی کی عظمت جناب عیسیٰ پر آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ کا قرآن, بھئی کوئی بھی عیسائی اٹھ کے مسلمانوں سے کہہ سکتا ہے بھئی آپ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جو 3 دن کا نبی ہے اور اس کے پاس کتاب کا علم ہے, وہ اللہ کا نبی ہے. اس کے مقابلے میں آپ کے نبی کی کیا کیفیت آپ خود بیان کر دیجیے. اس لیے کہ انسان کی 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں, کیا انسان خود نبی ہے, یا کسی نبی کا امتی ہے, یا پھر منکر نبوت ہے. یہ 3 حالتیں نا, یا تو انسان خود نبی ہے, یا کسی نبی کا امتی ہے, یا پھر معاذ اللہ کافر ہے. تو وہ یہود و نصارہ جس نے نبی کی تنقیس کے بارے میں یہ احادیث, اور جن احادیث کو اٹھا کر تکفیری شیعہ پر گستاخی رسول کا الزام لگاتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں بتائیے کہ 40 سال تک نبی کیا تھا؟ آپ نے کہا نبی نہیں تو پھر امی ہے اور کسی اور کا امتی ہے, اس کو ہم نہیں مانتے. اس لیے کہ جب آپ کسی کی امتی ہو گئے تو پھر آپ کا نبی آپ سے افضل ہو گیا. اگر ہمارے نبی کسی اور نبی کے امتی ہیں تو پھر سردار الانبیاء نہ ہوئے, پھر تو اس نبی کی امت بن گئے نا, اس نبی کے پیروکار بن گئے, اور تیسرا آپ نے تو سوچا نہیں جا سکتا. اور اگر عیسائی, کوئی عیسائی اٹھ کر ہم سے یہ بات کر دے کہ دیکھیے آپ کے نبی پر 40 سال کے بعد کتاب آئی, اور 40 سال کے بعد انہیں کتاب کا علم ہوا, اور 40 سال کے بعد انہیں کتاب کے معارف خود بھی سمجھے اور لوگوں کو بھی سمجھائے, اس کے مقابلے میں ہمارا نبی وہ نبی ہے جو 3 دن کا ہے اور پوری کتاب کا علم اس کے پاس ہے, تو اگر علم میں جا رہے تو ہمارا نبی افضل ہے. تو اگر کوئی ان تکفیریوں سے نبی کی شان سنے گا تو یقیناً اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا غیر مسلمان کو چپ کرانے کے لیے. ہاں اگر مکتب اہل بیت میں آ گئے تو اس کا جواب صرف اور صرف مکتب اہل بیت میں ملے گا, اس لیے کہ مکتب اہل بیت کے جو امیر ہیں, جو امیر المومنین ہیں, جب ان کی کعبہ میں ولادت ہوئی ہے تو کعبہ میں ولادت کے بعد جس کو سب فریقین نے لکھا ہے, سنی اور شیعہ نے لکھا ہے, کہ جب امیر المومنین کی ولادت کے بعد رسول اللہ گئے ہیں اور امیر المومنین کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہے, تو امیر وسلم نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ تورات سے پڑھوں، انجیل سے پڑھوں، زبور سے پڑھوں، قرآن سے پڑھوں؟ گویا امیر المومنین اس بات کا اعلان کر کے تمام انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ جس نبی کا وسیل تمام کتابوں کا علم رکھتا ہے اس نبی کا کیا درجہ ہوگا؟ تو اگر نبی کو سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھیں کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے نبوت کے بارے میں، دوسروں سے نہ سمجھیں کہ شیعہ کا کیا عقیدہ ہے. انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے، عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے، علم اور دلیل کا تقاضا یہ نہیں ہے. اگر علی ہم سے لیتے ہو، علی ہم سے سمجھتے ہو، علی کے فضائل ہم سے سنتے ہو، تو رسول بھی ہم سے سمجھو. وہ علی جس کے ہم اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ علی جو فخر آدم ہے، جو فخر نوح ہے، جو فخر عیسیٰ ہے، جو تمام انبیاء سے افضل ہے، وہ علی نبی کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انا عبد من عبید محمد، میں آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. بس اللہ کے نبی، تکفیریوں نے عزیزو جس حربے کو استعمال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے اہل سنت برادران کے اجتماعات میں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ شیعہ علی کا درجہ نبی سے، ہماری اب ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ نبی کی عظمت ہمارے ہاں کیا ہے، علی کا مقام ہمارے ہاں کیا ہے. اس لیے ہم نے کہا جو حدیث میں نے عرض کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام علماء، تمام دانشمند موجود ہوں گے، وہاں پر اس آیت کی تلاوت کی جائے گی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منھم. نبی کا علم کیا ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس دنیا میں دو دو چیزیں ہیں کائنات کے اندر، یا خشک یا تر ہے. یعنی اگر پوری کائنات کا علم کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کے رسول کے پاس ہے. یہ قرآن جس کو تبیان لکل شین کہا گیا کہ اس کے اندر ہر چیز کا بیان، ہر چیز کی وضاحت، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، وہ قرآن کہاں پر ہے؟ وہ سینہ رسول پر ہے. اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو رسول اللہ کو دیکھ لو. جناب عائشہ نے، اور یہ حدیث منابع اہل سنت سے نقل کی ہے، وہ خلقہ القرآن، نبی کا خلق دیکھنا ہے، اخلاق کو دیکھنا ہے، تو جو مجسم قرآن اگر کسی انسان کی شکل میں آ جائے تو وہ اللہ کا رسول ہے. قرآن کی عملی تفسیر ہے اللہ کا رسول. بس اس نبی نے آ کر جو سب سے پہلا کام کیا ہے، جو سب سے پہلی بات اپنی امت کو سمجھائی ہے، اپنے ماننے والوں کو سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ تمہاری وابستگی علم کے ساتھ ہونی چاہیے. علم عزیزو، یہ علم ہے جو آپ کو گمراہی سے بچائے گا. اس لیے کہ وہ علی، ان کی شجاعت کا کتنا عظیم عظیم مقام ہے، علی امیر المومنین کی شجاعت کا، آج تک دنیا میں کوئی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہی نہیں جو علی کے مقابلے میں آئے اور زندہ واپس چلا جائے، اگر اس کی پشتوں میں کوئی محبت اہل بیت والا موجود نہ ہو. جنگ خندق اتنی بڑی جنگ تھی، تمام کے تمام لشکر جمع تھے، جب عمر بن عبد الود وہ کراس کر کے آیا ہے تو ساری تاریخ کی گفتگو آپ نے سنی ہوئی ہے آ کے، اور نبی نے کہا کون ہے جس کی زبان بند کرے؟ کوئی بھی نہیں اٹھا، ایک ہی اٹھے. اور جب وہ گئے ہیں، مجھے خندق نہیں پڑنی، لیکن وہ کہ امیر المومنین کس طریقے سے ہمیں علم کے ساتھ وابستہ کرنا چاہ رہے ہیں، عزیز، کس طریقے سے اخلاق کے ساتھ وابستہ کرنا چاہ رہے ہیں. جب علی اس کے سامنے گئے نا میرے مولا، تو کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو امیر المومنین، میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ اگر تم سے تین سوال کیے جائیں تو تم تین سوالوں میں سے ایک سوال کو لازمی پورا کرتے ہو. تو کہتے ہیں ہاں، یہ میری صفت ہے، ہر آدمی جانتا ہے، پورے عرب میں جانتا ہے کہ کوئی مجھ سے اگر تین چیزیں مانگے تو میں کم از کم ایک چیز ضرور سے دیتا ہوں. تو کہا اچھا، میں بھی تم سے پھر تین چیزیں مانگتا ہوں، چونکہ تم نے خود اس بات کا اعتراف کیا، ادعا کیا ہے کہ میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تین میں سے ایک چیز تو ضرور دے دیتا ہوں. تو پہلی میرا تقاضا یہ ہے تم سے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر چلا ہے، اگر وہ امیر المومنین کی زندگی کو پہچان لیتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اسلام علم اور اخلاق کے زور پر چلا ہے. कह ली इस के लिए तो मैं जंग करने आया हूँ आपसे, अगर मुझे मुसलमान ही होना होता तो मैं यहाँ पे क्यों होता आपके मुकाबले में, तो इस बात का तो आप सोच ही नहीं। तो मौला फरमाते कि देखो दो अभी तुम तुम्हारे पास जो बन जाए, दूसरा क्या कर, फिर तुम इस तरह करो कि इस जंग से वापस चले जाओ, दुश्मन है उसे तुम वापस चले जाओ। तो कहते हैं अली ये पहले से मुश्किल काम है, मैं वापस जाऊंगा तो पूरी दुनिया मुझे बुजदिल का लकब देगी। उसको भी इस बात का एहसास था कि तो मैं जंग को छोड़ के जाऊंगा तो दुनिया मुझे किस नाम से पुकारेगी। तो कहा नहीं, मैं ये ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहता, जब मैं वापस जाऊं तो औरतें मुझे बुजदिल के खिताब से पुकारें। ये बात भी आप नहीं मान सकता। तो मौला फरमाते हैं कि अच्छा फिर तीसरी मेरी बात यह है कि तुम घोड़े से नीचे उतर आओ, चूँकि वो घोड़े पे था अमीर उम्मीन कहते थे। कहते हैं हाँ मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ। आप उतरे हैं और देखिए अमीर उम्मीन की तारीख में ये है कि अमीर उम्मीन ने कभी भी अपने दुश्मन पर दो वार नहीं किए, पूरी तारीख जंगों की भरी है अमीर उम्मीन की कि अली ने हमेशा एक वार से अपने दुश्मन का मुकाबला किया है। रिवायत में कि अमीर उम्मीन कद बड़ा मुतवस्सित कद था, जिसे कामत राना कहते हैं कि ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा। इसलिए अली के मुकाबले में अगर ऐसा दुश्मन होता जो अली का हमकद होता तो अमीरुल मोमिनीन सर पर तलवार मारते और दो हिस्सों में तकसीम करते, और अगर लंबा होता कद में तो अमीरुल मोमिनीन कमर पर तलवार मारते और दो हिस्सों में दो टुकड़ों में तब्दील करते। यानी कभी भी किसी दुश्मन पर अमीरुल मोमिनीन दो वार नहीं किए, तमाम जंगों में अमीरुल मोमिनीन ने अपने मध्य मुकाबले पर सिर्फ एक वार किया है। ये उतरा है कहते ठीक है ये मैं आपकी बात मानता हूँ, और उतरने के बाद बड़े गुरूर के साथ अपने घोड़े की टांगों काट दिया है। यानी अपने वो होता है ना दहशत फैलाने के लिए अपनी बहादुरी करो और शुजाअत दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा शुजा हूँ। तो अब अमीर उम्मीन इसके मुकाबले में आए तो गोया अपनी ज़ुबान से ये कह रहे हैं कि अली ने आज तक दो वार नहीं किए लेकिन आज अली दो वार करेगा। पहला वार इस मजलूम का बदला लेने के लिए, घोड़ा है तुम्हारा घोड़ा है और तुम्हारा मोहसिन है, तुम्हें कहाँ से उठा के लाया है, जंग तक तुम्हें पहुँचाया है, बेजुबान है हैवान है लेकिन है तुम्हारा मोहसिन, तो क्या तुम अपने मोहसिन का एहसान इस तरीके से पूरा करते हो। तो पहला बार अमीरुल मोमिनीन ने उमर इब्ने वद की टांगों पे उसकी टांगे काटी हैं कि ये उस मजलूम का इंतकाम है तुमसे। वो अली जिनकी बहादुरी मशहूर है, शुजात मशहूर है, शुजात में भी उन्होंने उस इल्म और उस खुल्क और अखलाक को सामने रखा है। बस अल्लाह का रसूल अमीरुल मोमिनीन और तमाम उनकी औसिया अपने मानने वालों को यही हुक्म दे रहे हैं कि देखो इल्म के साथ वाबस्ता हो जाओ। मुतासिफाने ये रविश हमारे यहाँ नहीं थी, यानी आप माशाल्लाह सब अहबाब अहले मार्फत है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा लेकिन जनरली स्पीकिंग जो है हमारी कौम की जो हालत है, हमारी कौम जो है वो किताब बीनी से बहुत दूर हो गई है। यकीनन जिक्र सैयद शहदा जी की ये मजालिस इंसान की मार्फत में इंसान के इल्म में इजाफा करती है, शक ही नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर जो एक इल्मी तिश्नगी है, क्या ये बात हमारे ज़िंदगी हिस्से में कम से कम अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक तफसीर का मुताला तो हमने किया हो, बाकी ज़रा हमारी ज़िंदगी प्रायोरिटी है, हमने ज़रा इस बिज़ी लाइफ में हमने अपने प्लान बनाया हुआ जो भी कहीं भी वहाँ पर कुछ हसूल इल्म का हिस्सा भी है या नहीं। एक हमारे आलिम थे नजफ में, लोग तो मुजल्ले मैगज़ीन निकालते थे अल इल्म के नाम से, और उस मुजल्ला के बैक पे जो सबसे बैक वाला पेज है उस पे नबी की चार हदीस लिखते थे और तीन ज़बानों में उनका तर्जमा करते थे। यानी हर मुजल्ला के एंड पे वो हदीस स्टैंडर्ड हदीस, चार हदीस क्या थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आपको तर्जमा मालूम, सिर्फ नौजवानों के लिए कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म का हसूल हर मुसलमान औरत और हर मुसलमान मर्द पर फर्ज है। ये पहली हदीस। दूसरी हदीस फरमाते उत्लबुल इल्मा मिनल महद इला लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर गोर यानी कब्र तक। तीसरी हदीस اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے علم کے حصول کے لیے تمہیں چین میں جانا پڑے. اور چوتھی حدیث، اطلب العلم ولو کان من عند اہل النفاق، اگر پیچھے منافق کے پاس ہی علم کیوں نہ ہو اسے علم حاصل کرو. تو یہ عالم جو ایڈیٹر تھے، چیف ایڈیٹر تھے اس میگزین کے، وہ اپنے ہر میگزین ہر شمارے کے پیچھے یہ چار احادیث لکھتے اور اس کا انگلش میں، فرینچ میں اور فارسی میں ترجمہ ساشا کرتے، عربی مطلب تھا وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا یہ مجلہ بھی. اب اس ایک مجلے کی کاپی فرانس میں ایک بہت بڑے دانشور تھے ان کے پاس چلی گئی، کالج میں پروفیسر تھے، وہ پڑھی وہ حدیث تو عربی میں تھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اپنا شہر یونیورسٹی گھر چھوڑا اور نجف میں آ گئے. معلومات کا کہ بھئی یہ مجلہ کون شائع کرتا ہے، یہ میگزین کون شائع کرتا ہے، معلوم ہو کہ فلاں آیت اللہ شائع کرتے ہیں، ان کے پاس گئے، تعارف کرایا اپنا کہ میں فرانس سے آیا ہوں اپنے سب ضروری کام چھوڑ کر، اور میری ایک پریشانی، جب میں نے آپ کا یہ مجلہ یہ میگزین دیکھا ہے تو میں پریشان ہو گیا اور مجھے اس پریشانی کا حل کہیں پہ نظر نہیں آیا. تو پریشانی کیا ہے میں آپ کو کہا کہ یہ مجلہ آپ شائع کرتے، کہتے جی، اور یہ جو چار آپ نے احادیث لکھی ہیں یہ آپ کے نبی کا فرمانی ہے نا، کسی اور کو تو نہیں؟ کہتا ہاں ہمارے نبی کا فرمان اس لیے لکھا ہے. تو یہ صاحب ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے تمام ادیان کا، میرا شعبہ یہی ہے، میرا ڈپارٹمنٹ یہی ہے کہ میں تمام ادیان کا، تمام مذاہب کا، چاہے وہ آسمانی ہے چاہے وہ غیر آسمانی ہیں، ان کا میں نے مطالعہ کیا، اسٹڈی کی ہے، اور اسلام کو بھی میں نے بڑی ڈیپلی پڑھا ہے. ان چار احادیث میں جو پیغام ہے نا، اس پیغام کو میں نے دنیا کے کسی بھی اور دین میں نہیں پایا. پہلی حدیث کیا کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، طلب العلم، علم کا حصول واجب ہے ہر مرد پر ہر عورت پر. کہا آپ کے جو اسلام کے احکام، اس کا دیکھو اسلام کے احکام سے وقت ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف خواتین کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ احکام ہیں جو صرف مردوں کے ساتھ خاص ہیں، عورتوں پر واجب نہیں ہے. جہاد جو ہے وہ عورت پر واجب نہیں ہے، یا حجاب جو مرد پر واجب نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسے احکام ہیں جو صرف خواتین کے ساتھ مختص ہیں، مردوں پر واجب نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو مردوں پر واجب ہیں، خواتین معاف ہیں. اور یہ کتنا بڑا حکم ہے کہ اس کے اندر جینڈر کی اور جنس کی کوئی تخصیص اور تمیز نہیں رکھی گئی کہ علم کا حصول صرف مردوں پر واجب ہے عورتوں پر واجب نہیں، یا عورتوں پر واجب ہے مردوں پر واجب نہیں. طالب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ، بس جینڈر. جب میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا، جب آگے بڑھاؤں تو باقی دنیا کے جس کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، تو حصول علم کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک ایج ہوتی ہے. یہ کیسا دین ہے جو آپ کو حکم دے رہا ہے کہ حصول علم کے لیے، تحصیل علم کے لیے کسی ایج کی کوئی شرط نہیں ہے. من المہد الی اللحد. اور بعض، جب تیسری حدیث طرف آگے بڑھے ہیں، کہ بعض اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا جو احکام ہیں وہ باؤنڈری ایک خاص حد میں ہوتے ہیں، لیکن علم کے حصول کے لیے خدا نے کسی باؤنڈری کی شرط بھی نہیں رکھی. کہا علم، چونکہ اس زمانے میں چین سب سے دور والا نقطہ تھا جو پہچانا ہوا جگہ تھی، تو کہا کہ علم کے حصول کے لیے اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو وہاں پر بھی جاؤ. بس تحصیل علم کے وجوب کے لیے نہ جنس کی قید، نہ باؤنڈری کی قید، نہ وقت کی قید، ایج کی قید. اور فرمایا چوتھی حدیث میں تو یہ ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ وہ منافق کے پاس کیوں نہ ہو، تو استاد کے لیے بھی کوئی شرط نہیں رکھی. اگر صرف چار میں احادیث سے دیکھوں اور اسلام کا اور آپ کے نبی کا فرمان جو علم کے بارے میں ہے اس کو میں دیکھوں، تو پریکٹیکل یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم ہوتے ہیں. بھئی ان سمپل سی احادیث کا جو بڑا سمپل سا مفہوم ہے وہ تو یہ ہے نا کہ مسلمانوں کو علم کی سب سے جو عظیم منزل ہے، جو علم کی معراج ہے، اس پر فیض ہو ہر علم میں. کہا میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نبی یہ کہہ رہا ہے، آپ کا امام یہ کہہ رہا ہے، آپ کا رہنما یہ کہہ رہا ہے، آپ کا ہادی یہ کہہ رہا ہے، لیکن جب میں مسلمانوں کے معاشرے میں آیا ہوں اور مسلمانوں کو میں نے کمپیئر کیا ہے باقی اقوام عالم سے، تو جو دنیا کی سب سے جاہل قوم ہے وہ مسلمان. اب مجھے اس کا جواب دیجئے. تو جو عالم تھے مجھتے تھے ان کا سر جھک گیا, کہتے میرے پاس وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ہے بھی عزیزو, کسی دور میں ہماری سب سے بڑی میراث علم تھا. اب رمضان سے پہلے چلے جائیں, مسلمانوں کو تعارف کس چیز سے ہوتا تھا؟ علم کا کوئی بھی شعبہ لے لیجیے, بولی سینا کا نام ہم سب نے سنا. کتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے شاگرد نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس جتنا علم ہے آپ کو تو دعوی نبوت کر دینا چاہیے. المہر یا شہریار ان کے طالب علم وہ بار بار انسسٹ کر رہے ہیں بھائی جتنا علم آپ کے پاس ہے, جتنی معلومات آپ کے پاس ہے, دنیا کوئی مسئلہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھے آپ فوراً جواب دیتے تھے. تو یہ علم تو ایک نبی کا علم ہوتا ہے. ابھی ٹالتے رہے کہ اچھا, ایک دن اپنے اس کو شاگرد کو ساتھ لے کر گئے. سردی بڑی شدید سردی ہمدان کے علاقے کی جہاں پہ برف سنو پڑتی ہے. اب چلے رات کس ٹائم پہ ہوئی ہے, واپس سرا میں یا ماڈل ہوٹل جس میں ٹھہرے ہیں. اب رات کی سردی سنو ہو رہی ہے, گرم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ جاؤ اٹھ کے ایک گلاس میرے لیے پانی کا لے کر آ جاؤ. تو شاگرد کہتے ہیں کہ آگا ابھی تھوڑی دیر رک جائیے, ایک تھوڑی دیر بھر لاتا ہوں. پھر آدھے گھنٹے میں کہ پیاس سے مر رہا ہوں پانی لے کر آؤ. تو کہا بڑی سردی ہے, پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اگر آپ ہوتا نا بعض اوقات کہ انسان جو ہے وہ خدا اور رسول کے حکم کو ماننے کے بجائے اس کی توجیہات شروع کر دیتا ہے کہ ہم تو ویسٹ میں آ گئے, یہ احکام تو سارے عرب کے زمانے کے لیے تھے, یہ تو 1400 سال پہلے کے تھے, ہمارے ساتھ کیا ان کا تعلق ہے؟ سلوات پڑھیے محمد علیہ محمد پر. پھر بار بار اصرار کیا تو نہیں. اسی دوران یہ گفتگو ہو رہی تھی استاد اور شاگرد کی کہ مؤذن نے اذان کہنا شروع کی. جو استاد اور شاگرد نے یہ اذان کی آواز سنی تو بھاگ کر گرم بستر کو چھوڑ دیا, لپکے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے. جب شاگرد وضو کرنے لگا ہے تو استاد نے ہاتھ پکڑا ہے, کیونکہ وہ موقع تھا اسے سمجھانے کا. کہا دیکھو تم پوری زندگی اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ میں دعوی نبوت کر دوں, اور تم نے کہا کہ میں پہلا پرسن ہوں گا, پہلا فرد ہوں گا جو آپ کی تائید کروں گا اگر آپ کو اور تائید کرنا نہ ملے. دیکھو میں پوری رات پیاس سے تڑپتا رہا ہوں, آپ سے پانی مانگا ہے, آپ ایک منٹ کے لیے اٹھ کے میرے لیے پانی نہیں لے کر آئے. اور یہ دیکھو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کو گزرے 1400 سال ہو گئے, اب بھی وہ خود موجود نہیں ہے, صرف ان کا نام موجود ہوتا ہے. جب ہم ان کا نام سنتے ہیں تو بے ساختہ ہم اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر سردی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ کا نبی, اتنے بڑے عالم ہیں. اس زمانے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو میراث تھی عزیز, جس میراث سے ہم دور ہو گئے, علم ہماری میراث تھی. اس لیے امیر المومنین جب خط لکھا تھا معاویہ کو تو کیا فرمایا تھا, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء مالو, کہ ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے علم رکھا ہے اور ہمارے دشمن کے لیے مال رکھا ہے. فإن المال يفنی عن قریبا فإن العلم ليس له فناء, علم کے لیے کبھی فنا نہیں ہے اور دولت کے لیے مال کے لیے زوال اور فنا موجود ہے. علم ہماری میراث تھی, اس میدان میں ہم سب سے پیچھے. تو بولی سینا جو اتنے بڑے عالم ہیں ان کو انوائٹ کیا, ہمدان میں تھے, انوائٹ کیا عراق میں بغداد میں, وہاں کا جو خلیفہ تھا حکمران تھا. تو پہلے سب لوگوں کو بلایا جتنے بھی حکیم تھے طبیب تھے کہ بھائی ہم یہاں پہ مریضوں کو رکھنے کے لیے, اس وقت جو ہسپتال کا تصور تھا کہ ہم مریضوں کو رکھنے کے لیے یہاں پہ کسی جگہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں, شہر کے اندر جگہ بنانا چاہتے ہیں, آپ بتائیے. تم نے کہا کس جگہ پہ بنا لیجیے, کیا فرق پڑتا ہے؟ بات نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا, ساری جگہیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ تو کہا ایک معروف طبیب ہیں عالم ہیں ابن سینا, ان کو بلائیے. تو بولی سینا کو بلایا گیا, ابن سینا کو بلایا گیا ہمدان سے. جب وہ عراق پہنچے اور ان کے سامنے بات بیان کی گئی تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ اس طرح کریں کہ مجھے یہ بتائیے کون کون سی جگہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ چار شہر کے حصے ہیں, یہ حصہ ہے, یہ حصہ ہے, یہ حصہ ہے, ان چار میں سے ہم کسی ایک جگہ بنانا چاہتے ہیں, اور کون سی جگہ بہتر ہے؟ ٹیلی اسکوپ نہیں تھا اس وقت. کیا کہا؟ کہا کہ چار بکرے لے آؤ, ان کو ذبح کر کے لاؤ, تازہ گوشت ان کا. چار بکرے لائے, ان کو ذبح کیا, اور کہا جہاں جہاں پر تم وہ ہسپتال بنانا چاہتے ہو وہاں پر یہ بکرے کا گوشت جا کے لٹکا دو. چار مختلف جگہ پر وہ بکرے گوشت کو لٹکا دیا گیا. اگر نے بھیجا جا دیکھ کیوں کہ ان میں سے کس جگہ گوشت خراب ہو گیا. تو دیکھا ایک جگہ گوشت خراب ہو گیا, کہتے اس کو کینسل کر دو, یہاں پہ ہسپتال نہیں بن سکتا. جراثیم جی میکوں کو تصور بھی نہیں تھا. اگر نے کہا دوسری جگہ خراب ہو جاتا, وہ جو جس جگہ گوشت سب سے آخر میں خراب ہوا, کہا یہ جگہ صحت کے اعتبار سے, ہیلتھ کے اعتبار سے اس پورے شہر میں سب سے اچھی ہے. ہمارے علمی میراث ہے. ہاں متاسفانے متاسفانے رنسانس کے بعد وہ جو پہیہ ہے وہ الٹا گھومنا شروع ہو گیا. لیکن ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں عزیزو, وہ چیز جو ہمیں مکتب سید و شہدا سے حاصل کرنے کا بیس کیا تھا, ہم آزاداری کی روح کو سمجھیں. سید و شہدا جو پیغام ہمیں سکھانا چاہتے ہیں, ان پیغاموں میں سب سے سر فہرست پیغام یہ کہ حسین اپنے ماننے والے کو عالم دیکھنا چاہتے ہیں. عالم صاحب یہ امامہ اباقبہ نہیں ہے کہ مثلا آپ امامہ اباقبہ نہیں, لیکن دین کی معرفت, دین کی روح, دین کا شعور, جسے وہ فہم دین کہتے ہیں, وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. وہ علی, وہ حسین جسے کوئی شکست نہ دے سکا, اگر شکست دی علی کو تو جہالت نے دی. دنیا کوئی بہادر علی کو شکست نہیں دے سکا. علی خود اعتراف کر رہے ہیں, اگر مجھے کسی چیز نے شکست دی ہے تو کس نے دیے؟ جہالت نے دیا. کربلا میں جو لوگ فرزند رسول کے مقابلے میں آئے تھے, ان میں ایک بہت بڑی تعداد جہلا کی تھی. جہالت باعث بنی ہے قتل سید الشہداء کا, باقی عوامل بھی ہیں, ان کا انکار نہیں ہے. کچھ لوگ ثواب کی نیت سے آئے ہیں, کچھ لوگ مال دنیا کی نیت سے آئے ہیں, کچھ لوگ اپنے آبا و اجداد کے انتقام کے لیے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو قتل حسین میں شریک ہوئی ہے جہالت کی بنیاد پر. اور ہمارے زمانے کے حسین کی حمایت بھی وہی کرے گا جس کے اندر علم ہوگا. کربلا میں تو موجود نہیں تھے, دعا تو کرتے ہیں فیا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما. یہ کب ہم ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ جب جاہل ہوں گے, دین کے بارے میں بے بصیرت ہوں گے, بے معرفت ہوں گے, یا نہیں دین کے بارے میں ہم عالم ہوں گے, دین کے بارے میں ہم باشعور ہوں گے, تب ہم اپنے زمانے کے حسین کا ساتھ دے سکیں گے. حسین کشتہ جہالت عزیز, وہ تلواریں حسین پر اٹھی ہیں جو جہلا کے ہاتھ میں تھیں. وہ حسین جب مدینے سے چلا ہے, اپنے خاندان کا سب سے قیمتی سرمایہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے ساتھ لے کر چلا ہے. وہ زینب جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا عالمہ تو غیر معلمہ, بی بی کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ عالمہ ہے. حضرت عباس کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ فقیہ ہے. حبیب نے مظاہر کو جب خط لکھا تو کیا لکھا ہے؟ الی فقیہ الکوفہ. عالم ہیں حسین کے ارد گرد, معرفت والے شعور والے لوگ ہیں حسین کے ارد گرد, زینب ہے حسین کے ارد گرد. روایت میں ہے کہ بی بی یہ بیان کرتی ہیں اپنے بھائی کے سامنے شب عاشور, جب امام حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ اکٹھے بیٹھی ہیں, تو بی کہتے کہ جب میری ماں کا وقت آخر آیا نا, تو میری ماں نے مجھے بلایا زینب ادھر آؤ. اپنی ماں کے پاس گئی, کہا زینب میرے کمرے میں جو ایک باکس ایک صندوق پڑے اس کو اٹھا کے لاؤ. اس صندوق اٹھا کے لایا, میری ماں نے صندوق کو کھولا, ایک کفن نکالا اور میرے ہاتھ میں دے دیا. کہا زینب یہ جنت سے آیا ہوا کفن ہے, کچھ عرصے کے بعد میری شہادت ہو جائے گی, تو یہ کفن اپنے بابا کے حوالے کرنا کہ یہ کفن مجھے پہنائے. بیٹی ہے نا, کفن کو جب ہاتھ میں لیا دل گھبرانا شروع ہو گیا ہے, گریا کیا ہے, روئی ہیں, ایک کفن کو رکھ لیا ہے. پھر جناب فاطمہ زہرا نے ایک دوسرا کفن نکالا ہے اور جناب زینب کے ہاتھ میں دیا ہے. کہا بیٹی جب آپ کے بابا شہید ہوں گے نا, تو میں تو موجود نہیں ہوں گی, یہ کفن میں دے رہی ہوں کہ آپ کے اپنے بھائی حسن کو دینا ہے. بی بی کہتے کہ جب میں نے یہ دو کفن دیکھے نا, تو میرا دل مستقبل کا سوچ کے گھبرا رہا ہے. شاید زینب بار بار خدا سے یہ دعا کرے خدایا اس میں وہ کفن نہ ہو جس کو مقتول دیکھ کر زینب زندہ نہیں رہ پائے گی. میرے بابا کا کفن میرے حوالے کیا, اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آخری کفن موجود ہے اور کہا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے. میں روئی لیکن مجھے اطمینان ہو گیا, میں نے دلی دل میں خدا کا شکر ادا کیا. خدایا ماں کی جدائی بھی ہوگی, بابا کی جدائی بھی ہوگی, بھائی حسن کی جدائی بھی ہوگی, لیکن زینب برداشت کر لے گی. خدایا تیرا شکر اس میں میرے بھائی حسین کا کفن نہیں ہے کہ حسین کو جاتے ہوئے زینب نہیں دیکھ سکتی. اب زینب کے چہرے پر اطمینان ہوا. اب ماں نے پوچھا زینب پہلے تم رو رہی تھی, اب اطمینان کیوں ہے؟ تو کہا اماں میرا دل ڈر رہا تھا اس صندوق میں میرے حسین کا کفن نہ ہو کہ نہیں ہے. کہا زینب جاؤ دوسرا صندوق اٹھا کے لاؤ. ایک صندوق لائے اس میں لباس تھا. کہا دیکھو عاشور کے دن میں تو نہیں ہوں گی, لیکن جب تیرا حسین کربلا کی طرف جائے, میدان جنگ کی طرف جائے, تو یہ لباس اس کو پہنا دینا. سید الشہداء نے وہ لباس پہنا, اور لباس پہننے کے بعد میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے اس لباس کو پارا پارا کیا. بی بی نے کہا بھائی آپ اس لباس کو پارا کیوں کر رہے؟ کہا زینب اگر یہ لباس میرے جسم پر سالم ہوا تو میرے جسم پر نہیں رہے گا. مولا کیا وہ پھٹا ہوا لباس بھی آپ کے جسم پر تھا؟ نہیں عزیزو, سب یہ روایت لکھی ہے کہ جب شب عاشور کے بعد اور شب غریبہ کے بعد جب یہ قافلہ چلا کوفہ و شام کی طرف اس راہ کا, تو پہچان نہیں پائے یہ کس کے لاشیں ہیں. چونکہ لاشوں کی علامت یہ تو سر سے ہوتی ہے, یہ لباس سے ہوتی ہے. یہ لاشیں ہیں جو بغیر سر کے ہیں, یہ لاشیں ہیں جو بے گور و کفن. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ماتم حسین
سلام کیا بے یہ